المظلومين المنتجمين، لا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه ونجيه وبعض مدينة علمه وكتاب صحيفة فهمه ونائمه في بيته ولباسه زينة المسجد المحراب والمنبر قاتل مرحب وعمر وانتر فاتح بدر وحنين وخيبر ساقي السلسبيل والتسنيم والكوثر إمام المشرقين بايع البيعتين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي لم يعبد صنما تربت عين أسد الله الغالب غالب كل غالب وطالب مطلوب كل طالب مولانا علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد
وعلى بزعة الرسول إنسية الحرى صديقة الطاهرة أم الأئمة الصادقين بنت رسول رب العالمين فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين.
اللهم صل على محمد
وعلى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وتسعة المعصومين من ولد الحسين خصوصا سيدنا ومولانا وهادينا الإمام الحاضر والغائب المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف.
اللهم صل على محمد
أرواحنا وأرواح العالمين لتراب قدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بحقوقهم ومنكر فضائلهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وخطابه المتين وهو اصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعسر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
عزيزان علي مرتبت عزاداران سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه دیکھتے ہی دیکھتے آج ہم اس نوعیت پہ پہنچ گئے کہ یہ عشر محرم تمام ہونے کو پہنچا. عزیزوں اور دوستو 1429 ہجری کے محرم کے 9 دن گزر گئے اور آج یوم التاسوع گزرنے کے بعد عاشور کی شب آ گئی. ایسا محسوس ہوتا ہے عزیزوں اور دوستو جیسے ابھی کل ہی عاشور کی شب ہوئی. ابھی آپ نے سجا شاہ صاحب سے سید الشہداء کے فرزند کے مسائل سنے. خدا ان کو سلامت رکھے، پروردگار عالم ہر طرح سے ان کے مسائل کو حل فرما دے، مولا کا ذکر ہمیشہ یہ کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جوانان نے عزاداران نے سید الشہداء جہاں بھی دنیا میں ہیں ان کی حفاظت فرمائے. اور یہ کیلگری کے مومنین جنہوں نے اس حسینیہ کو آباد رکھا ہے اپنی سعی اور کوششوں سے اور ہر طرح سے دامن درمن سخنے اس بات کے لیے آمادہ ہیں کہ وہ جو بھی کر سکتے ہیں اس سید الشہداء کے غم کی کاز میں وہ کرنے کے لیے تیار ہے. میں پہلی محرم سے اور آج 9 محرم گزر جانے تک محسوس کر رہا ہوں کہ تمام مومنین کیلگری کے بڑی اپنی کوششوں سے سعی سے موسم کے باوجود لیکن یہاں تشریف لاتے رہے اور انہوں نے بہت ہی حسن سماعت کے ساتھ بہت توجہ کے ساتھ اس بیان کو سنا. یہ ادنا طالب علم سید الشہداء کے دروازے کا بھکاری ہے. عزیزو اور دوستو, اور جو کچھ بھی میں نے پایا ہے وہ انہی کے در سے پایا ہے. عزیزو, یہ یاد رکھنا کہ میں نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے اور جو کچھ بھی آپ تک پہنچایا ہے, یہ سب بزرگوں کا, علماء کا دیا ہوا وہ عطیہ ہے کہ میں نے حد الوسا زانو ادب علماء کے ساتھ طے کیا. قبلہ جوہری صاحب کے والد محترم, خدا ان کو غریب رحمت کرے, طالب جوہری صاحب, اور ہمارے پنجاب کے قبلہ محمد بشیر فاتح ڈکسرا صاحب جنہوں نے اس مدرسے کا قیام کیا, قبلہ ظفر حسن صاحب ادیب اعظم جو ان کے ساتھ اس مدرسے کے قیام کی مشغولیت میں رہے جامعہ امامیہ ناظم آباد میں. یہاں سے میں نے اپنا بچپن, اپنا لڑکپن, اپنی جوانی گزار کر کون یہ جانتا تھا کہ کینیڈا کی سرزمین کیلگری پر اتنے مومنین کے سامنے میں ذکر سید الشہداء بیان کروں گا. یہ کسے معلوم تھا, خدا کی قسم یاد رکھنا کہ جس گھر میں پیدا ہوئے ہو اور ماں نے دودھ میں اگر ہمیں سید الشہداء پلایا ہے تو دنیا میں کہیں بھی رہو گے دل کھینچ کے تم کو وہیں لے آئے گا کہ جس فرش پر ہمیں حسین برپا ہو رہا ہے. عزیز اور دوستو, یہ میرے موضوع کی آج آخری تقریر ہے اور میری درخواست پر آپ نے پوری کوشش کی ہے کہ مومنین حد الوسا آپ نے اس پیغام کو پہنچایا ہے. میں دیکھ رہا ہوں آخری درخت تک مومنین ہیں. میری درخواست یہ ہے آپ سے کہ تھوڑا سا آپ کوشش کر کے اور آگے آ جائیں. ابھی بھی آنے والے تشریف لا رہے ہیں تاکہ بعد میں پھر آپ کو بھی زحمت نہ ہو اور انہیں بھی زحمت نہ ہو. بابا نے بلند صلوات پڑھ لی. کوشش ہو رہی ہے کہ یہ غم حسین مٹ جائے.
اب تک دنیا اس بات کی کوشش کر رہی ہے، یعنی اس وقت سے لے کر جب بنی امیہ نے یہ ستم ڈھایا، یہ مظالم ڈھائے، اور اس کے بعد بنی عباس نے مسلسل مظالم اور ظلم و ستم کیے، متنقل نے اپنے دور میں جو کہ علی نبی علیہ السلام کا دور تھا، دسویں امام کا دور تھا، بھرپور کوشش کی کہ یہ نشان مٹ جائے، یہ قبر مٹ جائے، مگر اللہ کا وعدہ یہ ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون، اگر یہ چاہیں پھونکے مار مار کے بھی نور الہی کو بجھا دے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اتمام تک پہنچائے گا، یہ پہنچ رہا ہے کمال تک، یہ بڑھ رہا ہے آگے، کون جانتا تھا کہ امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، یورپ کے مختلف ممالک میں، آسٹریلیا کے اندر، ہر جگہ یہ آواز بلند ہوگی، حسین حسین حسین،
حسینیت
زندہ باد،
حسینیت
زندہ باد،
یزیدیت
مردہ باد،
یزیدیت
مردہ باد،
سپارے کے اندر قرآن مجید کا یہ سورہ بہت مختصر سورہ ہے، اور آپ میں سے اکثر مسلسل اس سورے کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور خاص طور پر جیسا کہ معصومین سے تاکید کی گئی ہے کہ اس سورے کو اپنی نمازوں کی نافلہ اور تعقیبات کے اندر تلاوت کرتے رہو۔ اس سورے کا نشان 103 ہے، اور اس کے اندر صرف 4 آیتیں ہیں۔ عزیز اور دوستو، یعنی وہ پہلا لفظ جو ہے وہ بھی آیت میں شمار کیا گیا ہے۔ اندازہ ہوا قرآن کی جامعیت کا، اندازہ ہوا قرآن کی بلاغت کا، کہ اگر ایک ہی لفظ ہے تو اسی کو آیت الہی قرار دے دیا گیا ہے۔ اللہ نے قسم کھائی ہے زمانے کی، اللہ نے قسم کھائی ہے عصر کی، میں نہیں کہتا یہ کون سا عصر کا وقت ہے، یوں تو سب نے زمانہ لکھا ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک عصر کا وقت مخصوص ہو کہ اس وقت ایسی قربانی پیش کر دی جائے کہ قیام قیامت تک عصر کا وہ وقت بھی باقی رہ جائے اور قربانی کا نشان بھی باقی رہ جائے، اور قربانی دینے والے ان کے ایثار کا مقصد بھی باقی رہ جائے۔ خدا کی قسم سب نے لکھا، اور جلال الدین سیوطی کو لکھنا پڑا، یہ انہوں نے تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ یہ دور تھا کہ جہاں حرام و حلال کی تمیز مٹ گئی تھی، یہ دور تھا کہ جو شریعت محمدی محمد لے کر آئے تھے، جس کو اہل بیت محمد نے آگے بڑھانے کی کوشش کی تھی، معاویہ ابن ابو سفیان کے اس فرزند نے جس کی پرورش کرسچینٹی کے اندر ہوئی تھی، جس کی ماں کرسچین تھی، جو یہی نہیں جانتا تھا کہ حقیقت اسلام کیا ہے، جو یہی نہیں جانتا تھا کہ حقیقت قرآن کیا ہے، جو شراب کے نشے میں چور رہتا تھا، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ وہ دور جہاں تمیز ختم ہو گئی تھی ماں و بہنوں کی، وہ دور جہاں حرام اور حلال ختم ہو گیا تھا، دوستو، لیکن حسین بن علی نے اپنی قربانی اور عظمت سے قیام قیامت تک کے لیے اس پر جلا دے دی، تاکہ پتا چل جائے کہ ہم اسی گھرانے سے آ رہا ہے۔ عزیز اور دوستو، حقیقت امر یہی ہے کہ اللہ نے قسم کھا کر یہ بتایا، اب وہ زمانے کی قسم ہو، وہ کسی دور کی قسم ہو، یا اس مخصوص وقت کی قسم ہو، لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اس قسم کے فوراً بعد اللہ نے کہا کہ عصر کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ بتاؤ کہ انسان خسارے میں تھا، انسان خسارے میں تھا، انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں رہے گا اگر اللہ کی بتائی ہوئی اس راہ پر عمل پیرا نہ ہو، جس راہ کو آدم لے کر آئے، نوح لے کر آئے، ابراہیم لے کر آئے، موسیٰ لے کر آئے، عیسیٰ لے کر آئے، محمد عربی نے جو خاتم المرسلین خاتم النبیین کی حیثیت میں تھے تکمیل تک پہنچایا، لكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. یہ دین جو انبیاء اور مرسلین مسلسل آگے بڑھا رہے تھے یہ تکملے تک نہیں پہنچا تھا. اس کو تکملے تک کس نے پہنچایا؟ سرکار حقی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آواز دی آج کے دن. یہ تلاش کرو کیونکہ زندگی میں وہ کون سا آج کا دن تھا. سارا عالم اسلام تلاش کرے دیکھے کہ اس آیت کی ذات میں کیا لکھا گیا. فرمایا آج کے دن دین کامل ہو گیا, اکمال دین ہو گیا اور نعمتیں تمام ہو گئیں. تلاش کرو ان نعمتوں. بتاؤ سوچو کہ پہلے دن سے خلقت سے لے کر اور اس وقت تک جو نعمتیں چل رہی تھیں وہ نعمتیں تمام کیوں ہوئیں؟ ان نعمتوں کے تمام ہونے کا سبب کیا ہوا؟ سبب یہ ہوا کہ ہم اور آپ سب یہ پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, پروردگار عالم ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. اہدنا الصراط المستقیم پر قرآن مجید کے سورے کو رک جانا چاہیے تھا. اگر یہ اللہ چاہتا ہے کہ کسی اور کا تصور بھی نہ آئے صرف اللہ کا تصور رہے, مگر اللہ تو خود چاہتا ہے. یہ کیوں نہیں کہا اللہ نے جب تم کہو اہدنا الصراط المستقیم, صراط ہی میرا راستہ. یہ تو نہیں کہا میرا راستہ نہیں, مگر یہ بات کہی کہ راستہ کس کا جن پر نعمتیں نازل. صراط الذین انعمت علیہم, ان پر نعمتیں نازل ہوئی, ان کا راستہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی. اب تلاش کرو کس پر نعمتیں نازل ہوئی, کون ہے. بہت سی آیتیں ہیں قرآن میں, میرا یہ موضوع نہیں ہے, کبھی آئندہ پیش کروں گا, مگر اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب نعمت کا اکمال ہوا تو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے اس نعمت عظمیٰ کو دکھا دیا تاکہ تم صرف سنو نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لو کہ یہ نعمت عظمیٰ ہے جس کے سبب سے آج دین کامل ہو گیا اور اسی کے سبب سے آنے والا ایک ایسی قربانی دینے والا ہے کہ قیامت تک یہ دین جدا رہے گا, باقی رہے گا. مسلسل آ رہے ہیں اور ان کے لیے زحمت ہے, آپ تھوڑی سی کوشش کر کے اور آگے آ جائیں تاکہ وہ جو ابھی بھی مومنین آ رہے ہیں ان کو زحمت نہ ہو. ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات. انسان خسارے میں, انسان نقصان میں ہے, انسان لاس میں جا رہا ہے نا میرے ساتھ. جتنے انسان ہیں آج دنیا کے اندر, لاکھ سرحدیں بن گئی ہیں, لاکھ حکومتیں بن گئی ہیں, لاکھ مملکتیں بن گئی ہیں, لاکھ انہوں نے اللہ کے زمین کو اپنے اقتدار, اپنے اختیار, اپنی طاقتوں سے ڈیوائیڈ کر لیا ہے. لاکھ اس بات کی ضرورت ہو گئی ہے کہ جب تک آپ کے پاس جواز نہ ہو اس مملکت کا اس میں آپ داخل نہیں ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ نے پکار کر یہ کہا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. یاد رکھو تم زمین کے ٹکڑوں میں بٹ جاؤ, مملکتیں بنا لو, سلطنتیں قائم کر لو, ریاستیں تیار کر لو, بڑے بڑے ٹیکنیک سے اس بات کے انتظام کر لو کہ ایک دوسرے کا استحصال کرتے رہو, مگر یاد رکھو بنانے والا کہہ رہا ہے زمین ہماری ہے.
ہے وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے. بتاؤ آج وارث کون ہے؟ قرآن ہی پڑھ رہا ہوں. بتاؤ آج وارث کون ہے؟ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا بش جو ہے یہ وارث ہے زمین کا، یا سعودی عرب کے شاہ عبداللہ وارث ہے زمین کے، یا مملکت پاکستان کے پرویز وارث ہے زمین کے، یا ہندوستان کے وہ جو اس وقت ہے وہ وارث ہے زمین کے، یا پھر رشیا کا وہ جو وارث ہے پھر پرائم منسٹر وہ ہے، یا چائنا کا ہے. بتاؤ کہ کون ہے آج زمین کا وارث؟ اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے. تو اب اللہ نے کسے بنایا ہے وارث؟ آج کون ہے زمین کا وارث؟ ہم پورے عالم اسلام سے پوچھتے ہیں، نہیں پورے عالم انسانیت سے پوچھتے ہیں. ایک واحد طبقہ ہے عالم اسلام میں جو یہ کہتا ہے آج بھی زمین کا وارث زمین پہ آئے. جب ہی تو زمین بنی نہیں، زمین بنی نہیں مگر اس نے ارادہ کر لیا. کیا کہا؟ اذ قال ربك للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ مقرر کرنے والا میں ہوں. یہ اللہ کا ارادہ تو جبھی سے تھا نا، جب جانا ہے زمین بنانے کے بعد اس نے یہ چاہا کہ خلافت الہیہ کا سب سے پہلے اظہار ہو جائے تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ اللہ کا خلیفہ اللہ ہی بناتا ہے، بندوں کو اختیار نہیں ہے. عزیز اور دوستو، اور قرآن میں پکار کر یہ کہا کہ ہم نے آدم کو خلافت الہیہ کے حوالے سے زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن زمین پر جب انسان آیا تو وارث زمین بنا کر بھیجا اللہ نے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے زمین پر یہ وراثت چلتی رہی یہاں تک کہ ختم المرسلین آ گئے. اب ختم المرسلین کے بعد کوئی تو ہو جو زمین کا وارث ہو، جو زمین کا وارث ہے. پوری توجہ سے میری بات کو سنیے گا، جو زمین کا وارث ہے اسی کے لیے قرآن نے کہا ثم اورثنا الکتاب، ہم نے پھر کتاب کا بھی وارث بنایا ہے. ثم اورثنا الکتاب، ہم نے کتاب کا بھی وارث بنایا ہے. الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں ہم نے جن کو مصطفیٰ کر لیا ہے ان کو کتاب کا وارث بنایا ہے. دیکھنا چاہتے ہو مصطفیٰ کون ہے؟ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. یہ جب سب کے سب محمد ہے، سب کے سب مصطفیٰ ہے. حکومت لے سکتا ہے، سلطنت لے سکتا ہے، دنیاوی وراثت لے سکتا ہے، استفائیت نہیں لے سکتا. استفائیت کیا ہے؟ استفا کیا ہے؟ انتخاب ہے اللہ، اللہ نے منتخب کیا ہے، اللہ نے چنا ہے. تو ثابت ہو گیا کہ زمین کا وارث بھی ہونا چاہیے، کتاب کا وارث بھی ہونا چاہیے. آج ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو زمین کا وارث ہے وہی کتاب کا وارث ہے، اور محمد ہی کے گھرانے سے ہے. سارے عالم اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ وارث محمد فاطمہ ہی کے گھرانے سے ظاہر ہوگا جب ہوگا. فرق یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہے، اور عالم اسلام یہ کہتا ہے کہ آئے گا.
محمد والے محمد بلند
کر رہا تھا کہ اس وقت 6.5 بلین سے زیادہ جو ہیں وہ انسان ہیں، اور اللہ نے یہ کہا کہ سب انسان خسارے میں، سب انسان نقصان میں. سب انسان لاس میں ہیں. الا الذين امنوا, مگر وہ جو ایمان لائے, ہے نا میرے ساتھ, مگر وہ جو ایمان لائے. بھائی تو اب جو ایمان لانے والے ہیں ان کو تلاش کرو, اس لیے کہ ایمان لانے والوں کی تو صورتحال یہ ہے کہ قرآن نے بہت سی آیتیں بتائی ہیں اس میں یہ کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان لائے مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں لائے. میں نے کل بھی پڑھی, میں نے پرسوں بھی پڑھی, تکرار نہیں کرنا چاہتا. سورہ بقرہ کے اندر بھی موجود ہے اور مختلف مقامات پہ بھی موجود ہے, حتیٰ کہ یہ تو بات پھر بھی ڈھکی چھپی رہ جاتی, پورا سورہ منافقون بھیج دیا اللہ نے اور یہ کہا اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك رسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کہتا ہے یہ گواہی دیتے ہیں, میں بھی گواہی دیتا ہوں, اللہ ہو یہ شہد ہو ان المنافقین لکاذبون, میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب پورے عالم اسلام سے پوچھتا ہوں کہ کچھ منافق اگر جھوٹ بول رہے ہیں گواہی دے کر اور وہ بھی رسول کی صحبت میں بیٹھے ہیں, صحابیت کی چھاپ ان پر ہے, کیسے ان کے پیچھے جا کے ہم اسلام کو قبول کریں؟ ملت مانے یا نہ مانے, بھائی ملت کے ماننے کا مسئلہ نہیں, ملت مانے یا نہ مانے, لیکن اللہ کے رسول نے یہ جھگڑا ہی نہیں رکھا. یہ نہیں کہا میں اپنے پیچھے صحابہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, کمپینین کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کے لیے اجتماع بھی ہو سکتا ہے, ان میں اچھے بھی ہیں اچھے نہیں بھی ہیں, ایسے بھی ہیں جن کا قیام عدل پر ہے, ایسے بھی ہیں جن کا قیام عدل پر نہیں ہے, ایسے بھی ہیں جو منافقت رکھتے ہیں, ایسے بھی ہیں جن کا ایمان ظاہر ہے, ایسے بھی ہیں جن کا ایمان چھپا ہوا ہے. میں ایسے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جو قرآن سے الگ نہیں ہے اور وہ قرآن سے الگ نہیں ہے, قرآن اس سے الگ نہیں ہے. تو اب تلاش کرو کہ قرآن جیسا کون ہے, جو کوالٹی ساری قرآن کی ہے وہی اس میں ہونا چاہیے. عزیزو دوستو لازم ہے, اس لیے ہم سینہ ٹھوک کر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جس پیغام کو دیا امت کو اور جو چھوڑا اس میں الا الذین آمنوا جو ہے وہ ایمان والے وہی ہیں جو ولایت علی کا اقرار کرتے ہیں, جو قرآن کے ساتھ علی کو تسلیم کرتے ہیں قرآن کا عالم. اور ہم نہیں کہتے یہ, خدا کی قسم ہم نہیں کہتے, اس لیے کہ حکومتوں نے تسلیم کیا ہے اور ایسی حکومت جو پیغمبر اسلام کے بعد 10 برس رہی ہے اور خلیفہ پاک نے یہ کہا ہے کہ جب علی مسجد میں موجود ہو خبردار کوئی فیصلہ نہ کرے, علی سے بہتر علم رکھنے والا فیصلہ رکھنے والا کوئی اور نہیں ہے. اس لیے کہ حج کے لیے حکم ہے قرآن مجید کا کہ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ حج کے لیے ضرور جائیں. اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مقام ابراہیم. یہ اللہ نے مقام ابراہیم کیوں رکھ دیا؟ اس مقام ابراہیم کی ضرورت کیا تھی؟ پیروں کے نشان ہیں, کہا جا رہا ہے وہی نماز پڑھو, پیروں کے نشان کے پاس ابراہیم کے نماز پڑھو. اب بتاؤ کہ ابراہیم کے پیروں کے نشان سامنے ہو تو نماز باطل نہیں ہوتی؟ حسین کے قبر کی مٹی سے سجدہ کر لے تو نماز باطل ہو جاتا پہچانو. یہ ظاہر مجھے پتھر مار مار کے آ جاتے ہیں پتھروں کو تاکہ جو دل کے اندر شیطان ہیں ان کو پتھر مار کے ختم کر دیا جائے اور صحیح ایمان ہو عزیز اور دوستو تاکہ انسانوں کے اندر جو شیطان ہیں ان کو سمجھ لیا جائے پا لیا جائے تلاش کر لیا جائے خالی پتھروں کو پتھر مارنے سے کچھ نہیں ہے یہ تو مقصد ہے ایک مثال دی ہے اللہ نے کہ پہلے کو مارو دوسرے کو مارو تیسرے کو مارو تاکہ تم سمجھ لو کہ جس کو تم نے چھپا کے رکھا ہے اس کو نکال دو اور خالص ایمان تمہارے دلوں میں رہ جائے عزیز اور دوستو یہ حج پہ ہم سب جاتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ ارکان حج میں سے یہ رکن ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ صاحب استطاعت اگر ہے تو جا کے حج کرے اور سات مرتبہ طواف کرے اور طواف کعبہ میں اگر حجر اسود تک نہ پہنچ سکے سب سب متفق ہیں بات کوئی اختلاف نہیں ہے اگر حجر اسود تک نہ پہنچ سکے تو جتنے فاصلے سے حجر اسود کی سیٹ میں جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے وہاں سے اس طرح سے کر کے اور پھر اس طرح سے کر کے عزیز اور دوستو تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ میں حجر اسود کو حرمت اور عزت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں میں احترام دیکھ رہا ہوں ارے اس نے پتھر کا احترام کر لیا سارے مسلمان کر رہے ہیں اللہ نے چاہا اس انسان کا احترام ہو جائے جو سب سے بزرگ ہے جو مرسل اعظم ہے جو خاتم النبیین ہے آج مسلمانوں نے عالم کا طبقہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ جب رسول پہ سلام پڑھا جائے تم بیٹھے رہو کھڑے نہ ہو ارے تمہیں شرم نہیں آتی ہے تم جا کے جج کے سامنے عدلیہ کے اندر تم کھڑے ہو جاتے ہو ایک عام انسان کے سامنے رسول کو جب سلام کیا جائے کہتے ہیں کھڑے نہ ہو بدعت ہے ارے آپ شرم تو کری ہوتی کہ اس نے آپ کو انسان بنا دیا آج یہ انسان میں چل رہی ہے یہ ایمان جس نے دیا ہے یہ جس نے صحیح زندگی کا طریقہ سکھایا ہے جب اسی کا احترام نہ ہو تو قرآن کا کیا احترام رہ گیا حدیث کا کیا احترام رہ گیا اصحاب کا کیا احترام رہ گیا عزرت کا کیا احترام رہ گیا کعبے کا کیا احترام رہ گیا حج کا کیا احترام رہ گیا جب اس کا بیان کا احترام نہیں ہے اس کا احترام نہیں ہے اس کی عزت نہیں ہے تو باقی کیا کرے گا مسلمان اس لیے پہچانو کہ ایمان صحیح کہاں ہے سلوات پڑھنے کو میں اس کروں صاحب استطاعت کو اللہ نے کہا ہے حج کے لیے جاؤ اور حج پہ جائیں اور خدا آپ کو توفیق دے اور دیکھیں کہ حج کی نوعیت کیا ہے کیسے احساسات ہیں کیسی فیلنگ ہیں وہاں پہنچ کے کیسا محسوس کرتے ہیں عزیز اور دوستو یہ سب یوں ہی نہیں اللہ نے رکھا ہے غور و فکر کرنے کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ تدبر سے انسان کام لے بس یہ نہیں ہے کہ دو دن کی بات ہے نہیں پوری زندگی اسلام کے ساتھ ہے پوری زندگی ایمان کے ساتھ ہے عزیزان عالی مرتبہ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ قسم ہے آخر کی پورا انسان جہاں بھی ہو بازارِ نقصان میں ہے مگر یہ کہ ایمان والا خالی ایمان والا ہوتا تو ہم کہتے بھائی ہم ایمان لے آئے شکریہ السلام علیکم بہت اچھی بات ہے زبان سے ہم نے اقرار کر لیا دل کے اندر گزر گیا اللہ کی توحید کے اقرار ہیں ایمان لے آئے کافی ہے نہیں جہاں جہاں ایمان کی بات ہے وہیں عمل الصالحات الا الذين امنوا وعملوا الصالحات عزیز اور دوستو اب عمل الصالحات شرط ہے اس لیے سورہ عنکبوت میں اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ارے بھائی الف لام میم کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں احسب الناس کیا انسان یہ گمان کرتے ہیں کیا انسان یہ سوچتے ہیں کیا انسان یہ تصور کرتے ہیں یقولوا آمنا بس یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے ایو ترکو یقولوا آمنا صرف اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے وہم لا یفتنون اور ان کو فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا اب سوچو کہ ہم کہیں بھائی ہم اس فتنے میں نہیں پڑتے کہ یہ بات میں رسول اللہ کے کیا ہوا کون حق پہ تھا کون حق پہ نہیں تھا یہ فتنے میں ڈالا جائے گا کہ پہچانو حق کس کے پاس ہے تاکہ یہ پتا چل سکے کہ رسول اللہ کی صحیح امیج کون دے رہا ہے ارے ہزاروں امیج ہو گئی آج تو کتنے ڈیمیجز ہو گئے یہ ڈیمیجز کیوں ہوئے اس کا سبب کیا ہے اس لیے کہ خود مسلمانوں نے رسول اللہ کو اتنا ڈیمیج کر دیا کہ غیروں کو جرت ہو گئی کہ وہ دیکھے اور پہچانے اور دکھائے کہ شناخت ہی نہ ہو سکے کہ محمد کیسا ہے اس لیے محمد نے کہا میں سب کو محمد چھوڑ کر جا رہا ہوں علی بھی محمد ہے فاطمہ بھی محمد کیوں ہوگا؟ بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں، اسرائیل میں کیا گزرا؟ یہ صادق ہے اور امین ہے جو کہہ رہا ہے، کتنا بڑا فتنہ گزرا بنی اسرائیل کے اندر جب موسیٰ 40 دن کے لیے چلے گئے اور ہارون کی بات کسی نے نہیں سنی، گوشالا بنا کے سب پرستش کرنے لگے، ہے میرے ساتھ آپ؟ کیا ہوا؟ پورا بنی اسرائیل کو پڑھ لیں، وہ چلے گئے تو سب کے سب فتنے میں ڈال دیے گئے، اور یہ فتنہ تھا کہ اسی کو خدا سمجھنے لگے، اسی کی پرستش کرنے لگے، ہارون کی بات نہ سنی۔ تو عزیزوں اور دوستو، اب سمجھ لینا چاہیے کوئی ایسا فتنہ رسول کی زندگی میں بھی ہو جائے کہ سارے مسلمانوں کی آزمائش اور جانچ ہو جائے، امتحان ہو جائے، کیوں ہو؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ پتہ چل جائے کہ سچا ایمان کس کے پاس ہے اور جھوٹا ایمان کس کے پاس ہے۔ تلوار پڑھنا تو میں اس کو کی آیت ہے میں پڑھ رہا ہوں، سورہ جاسیہ کلام مجید کا 45 سورہ ہے اور اس کی آیت ہے 23 سے اور 26 تک۔ ارشاد فرمایا، افرائیت من اتخذ الہ ہوا وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهد الله من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين۔ اللہ ہی کہہ رہا ہے تم نے نہیں دیکھا، افرائیتا، تم نے نہیں دیکھا کہ اس شخص کو جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، نفسانی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نفسانی خواہش نہیں ہونا چاہیے، جو نفس کہہ رہا ہے وہ نہ ہو، جو رسول کہہ رہا ہے وہ ہو، جو نفس کہہ رہا ہے وہ نہ ہو، جو رسول بتا رہا ہے اور جس کا راستہ دکھا رہا ہے وہ راستہ ہو، اور اس کی حالت کے علم پر اللہ نے اسے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کی آنکھیں اور اس کا دل اللہ نے سیل کر دیا ہے، ختم کہتے ہیں سیل کو، ختم لگا دی ہے یعنی سیل لگا دی ہے، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، پھر اللہ کے بعد اس کی ہدایت کون کر سکتا ہے؟ بتاؤ، اب اگر یہ صورتحال ہو کہ دل بھی سیل ہو اور کان بھی سیل ہو اور آنکھوں پہ پردہ ہو تو پھر کیا دکھائی دے؟ اور جب وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تم گمراہی میں جانا چاہتے ہو، تم نفس پرست ہو گئے ہو، تم نے خواہشات کی پیروی کر لی ہے، جاؤ فاطمہ زہرا کا خطبہ پڑھنا جو حکومت کے دربار میں دیا ہے، خود بین الامہ اس کی آیات ہے، اور فاطمہ نے یہ بتایا ہے کہ تم نے کیا یہ اختیار کر لیا ہے کہ آبا و اجداد کے دین پہ واپس پھر جاؤ گے، اور آیت پڑھی ما محمد اللہ رسول قد خلق من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اگر محمد مر جائے یا قتل ہو جائے تو کیا تم الٹے پیروں اپنے آبا و اجداد کے دین پہ پھر جاؤ گے؟ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ کو کوئی نقصان پہنچانے والے نہیں۔ عزیزو دوستو، تو اب یہ ملت دیکھے کہ حقیقت میں ہوا کیا ہے اور کیا صورتحال پیدا ہوئی اور کیوں اللہ نے اس طرح سے آیتیں نازل کی ہیں اور بھیجی ہیں تاکہ دنیا والے پہچانے اور حق کو متلاشی ہو کے حق کو تلاش کریں۔ تم اتنا بھی غور نہیں کرتے، نہ نصیحت پکڑتے ہو، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بس دنیا ہی کی ہے، یہی مرتے ہیں، یہی جیتے ہیں، اور ہم کو بس زمانہ ہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، ان کو اس کی کچھ خبر تو ہے نہیں، بس ایسے ہی اٹکل بچو اپنے حسن زن سے، بلکہ اپنے بدزن ہونے کے سبب سے وہ ایسی بات کرتے ہیں اور اس طرح کے خیالات پیش کرتے ہیں، یعنی کہ نہ ان کے لیے زندگی ہے نہ موت ہے، جو کچھ ہے دنیا ہی دنیا ہے، نہ حیات اور موت پر ان کا یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف واپس جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہے نا میرے ساتھ؟ عزیزو دوستو، یہ بات ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ایمان رکھتے ہیں اور ایمان کا دعویٰ کرنے کے ساتھ خواہشات نفسانی کی پرستش کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں سوچتے کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے، بس آنکھیں بند کیے ہوئے جا رہے ہیں اور اس کی طرف پیروی کرتے جا رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ شریعت کی پابندی ہے، یہ نہیں سوچتے، یعنی یہاں اللہ نے ان کے اس تصور کو پیش کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے، جو کچھ یہی ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ آخرت پر جب یقین نہ ہو، کہتے ہیں کہ ہم اسلام لائے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مومن گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن عمل اس بات کی طرف نشاندہی نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ ہمارے اعمال ایسے ہوتے چلے گئے کہ جب حکم ہو رہا ہے تب بھی ہم وہ حکم کی پیروی نہیں کرتے۔ عزیز اور دوستو، میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے عزیز اور دوستو کہ عالم اسلام میں ایک بڑا طبقہ حج کے لیے جاتا ہے، جاتا ہے نا بھائی، ڈریس ایک ہی ہوتا ہے نا سب کا، میرے ساتھ ہے نا، مردوں کا ڈریس ایک ہوتا ہے اور خواتین کا ڈریس ایک ہوتا ہے، اور مرد اور عورت وہاں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے کہ الگ الگ ہو، اور اس کا تاریخی واقعہ ہے عزیز اور دوستو، جو ابھی میں نے کہا، میں بغیر دلیل کی بات نہیں کرتا ہوں، کہ خلیفہ ثانی کے دور ہے، اور خلیفہ ثانی کے دور میں ایک شخص نے حج کے دوران ایک عورت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا یا بری نگاہ سے اس نے دیکھ لیا، اور جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا علی کی نگاہ دیکھ رہی تھی، تو آگے بڑھ کے علی نے اس کو ایک ریپٹا رسید کیا، تاریخ کا واقعہ ہے، لکھا ہوا ہے، اور جب اس کو ایک ہاتھ علی کا پڑ گیا، سوچو کیسا ہوا ہوگا، سلامات تو آپ خلیفہ کے پاس جا کے یہ کہتا ہے کہ مجھے علی نے ایک تھپڑ مار دیا ہے، ایک ہاتھ مار دیا ہے، تو پوچھتے ہیں خلیفہ صاحب کہ یہ تمہارے ساتھ کیوں کیا علی نے، سبب کیا ہوا؟ کہا کچھ اس طرح سے واقعہ پیش آیا تھا، کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کی آنکھ نے تجھ کو دیکھا ہے، اللہ کے ہاتھ نے تجھ کو مارا ہے، میرے پاس شکایت لے کے آتا، یہ کہہ کے دوسری طرف بھی خلیفہ نے ایک ہاتھ مارا اور کہا چلا جا، یاد رکھ کے اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا، چونکہ تو نے غلطی کی، شکر کر کے تیری غلطی یہی تلافی ہو گئی۔
ایک دفعہ علی کو حیدر مان کر، صفدر مان کر، ابو ترام مان کر، فتح خیبر مان کر، شیر خدا مان کر نعرہ میرا ساتھ لگائے، نعرہ
چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے، پوری توجہ سے میری بات کو سنیں غور سے، کہ بھائی جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو ایک خاص ڈریس کوڈ ہوتا ہے، اس ڈریس کے بغیر حج نہیں ہوتا ہے، مردوں کا بھی ڈریس ہے، اور وہی ڈریس پہن کے جاؤ گے، کاٹن کا ہونا چاہیے اور سفید ہونا چاہیے، رنگین میں نہیں ہونا چاہیے، چاہے بادشاہ صاحب ہو اور چاہے فقیر اور گداگر ہو، سب اسی ایک ڈریس میں جاتے ہیں۔ اور دوستو تو یہ کیوں رکھا؟ یہ اس لیے رکھا تاکہ اس بات کے احساس کرو کہ یہ جو دماغ کے اندر بڑائی ہے، کبریائی ہے، تکبر ہے، خلاص ہے، یہ نکل جائے، تو یہ سوچو کہ اللہ کے حضور میں سارے اس کے بندے ہیں، اس لیے اس نے کہا کلر پہ نہ جانا، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی چین کا ہے، کوئی جاپان کا ہے، کوئی پاکستان کا ہے، کوئی ہندوستان کا ہے، ارشاد فرمایا کہ میں ہر ایک سے قبول کروں گا اگر متقی بن کے صحیح تقویٰ اور ایمان لے کے آئے گا۔ دوستو اس لیے یہ فرمایا کہ ہم نے تم کو قبائل میں پیدا کیا، سورہ حجرات میں جا کے دیکھنا، ہم نے تم کو شمائل میں پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، پہچانو کہ یہ پاکستان کے اردو سپیکنگ ہے، یہ بڑے صوبے پاکستان کے پنجاب کے پنجابی سپیکنگ ہے، یہ فلانا سپیکنگ ہے، ایک دوسرے کی شکلیں پہچانو، صرف دوستی کی حد تک، زبان بولنے کی حد تک، مگر جب اللہ کی بندگی کے طور پہ جاؤ گے تو تقویٰ ہے معیار، میزان تقویٰ ہے اور ایمان تقویٰ ہے کہ کتنے متقی کون ہیں جو اللہ سے تقرب رکھتے ہیں۔ عزیزو دوستو، تو ایک تو حج ہے جس کے اندر ایک مردوں کے لیے ڈریس کوڈ ہے، اور عزیزو دوستو جب مرد حج کرنے جاتے ہیں، میری طرف متوجہ رہے پلیز، تلاوت پڑھنے بلند آواز، مرد حج کرنے جاتے ہیں تو جتنے دن حج میں رہتے ہیں اتنے دن اپنے گالوں پہ بلیڈ نہیں لگاتے۔ کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ اس لیے نہیں لگاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خون نکل آئے، اور خون نکلے گا تو کفارہ دینا پڑے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ٹچ ہی نہ کرو۔ ارے اسی وقت سوچ لو کہ جو اللہ نے تم کو یہ دیا ہے یہ رہ جائے، اس لیے کہ پتا نہیں کس وقت موت آ جائے، اور چلے جائیں تو اسی حالت میں تو جائیں جس حالت میں حج کے انجام میں کوشش کرتے ہیں کہ رہ جائیں۔ عزیزو دوستو، اور دوسرا پہلو یہ ہے، میں اپنی بہنوں سے بہت معتمانہ طور سے گزارش کر رہا ہوں کہ ساری زندگی کہیں رہتی ہیں، کچھ کرتی ہیں، بڑی اسکالر یونیورسٹی میں ہیں، کالج میں ہیں، بچوں کو پڑھاتی ہیں، دنیا کے اندر سیاست کے اندر ہیں، مگر جب حج کرنے جاتی ہیں تو کس لباس میں جاتی ہیں؟ جا نہیں سکتی جب تک کہ احرام نہ ہو، اور جب تک کہ وہ حجاب نہ ہو کہ صرف چہرہ دکھائی دے۔ یہ بھی کمال ہے، ساری نقاب والی عورتیں جو سعودیہ میں رہتی ہیں یا جہاں بھی رہتی ہو، حج میں نقاب نہیں ہے، حج میں اللہ نے اس چہرے کو کھلا رکھا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ صحیح طور کا حجاب یہی ہے، اور اسی لیے حکم دیا ہے اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، نگاہ پڑ جائے اگر عورت کے اوپر پڑ جائے تب بھی آنکھ نیچے کر لو، عورت کی مرد پہ پڑ جائے تب بھی آنکھ نیچے کر لو۔ قرآن ہی پڑھ رہا ہوں۔ عزیز اور دوستو، کیوں بتایا یہ حج کیوں ہے زندگی میں ایک بار، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ شریعت کیا ہے۔ میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ جب اتنے دن تک وہاں ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں اس خاص ارکان کو ادا کرنے کے لیے جاتی ہیں تو حجاب کرتی ہیں، تو اب میری گزارش یہ ہے کہ آپ اگر نہیں سمجھ میں آتی ہے اللہ کی بات، نہیں سمجھ میں آتی ہے رسول اللہ کی بات، تو اتنا تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ مسجد میں آئے، جب آپ امام بارگاہ میں آئے، جب آپ مقدس مقام پہ آئے تو یہ احتیاط کر کے آئے کہ جیسے حج کرنے جاتی ہیں ایسے ہی چھوٹا حج یہ کرنے آ رہی ہیں۔ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ جیسے چاہے رہیں، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ مولانا صاحب ہپوکریسی کی ترغیب دے رہے ہیں کہ وہاں رہے تو ایسے رہے، یہاں رہے تو ایسے رہے۔ میں نہیں دے رہا، اللہ نے کہا زندگی میں ایک بار حج کرنے آؤ، جتنے حج کرنے جاتے ہیں جب تو یہ ہپوکریسی سے حج کرنے جاتے ہیں کہ وہاں سب حجاب میں جاتے ہیں، واپس آ کے پھر اپنی نارمل زندگی پہ آ جاتے ہو۔ عزیزو اور دوستو، سمجھنا چاہیے اس بات کو اور غور کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، رسول اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اہل بیت اطہار ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم اسی طریقے سے اپنی زندگی کو اٹھا لیں اور عمل پیرا ہوں۔ عزیزو اور دوستو، باتیں تو بہت تھیں، میں نے آج یہاں کی انتظامیہ سے یہ بات کہہ دی تھی کہ روزانہ میں ایک گھنٹہ یا اس سے کم یا اس سے پانچ منٹ زیادہ پڑھتا رہا ہوں، لیکن آج پورے سوا گھنٹے پڑھوں گا۔ تلاوت پڑھنا تو میں
اللہ
نے اپنے حبیب کی قسم کھائی، مرتبہ تم کہتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے سعد، سعد بن قرآن ذکر. میرے حبیب کی قسم ہے یہ قرآن نصیحت ہے، تم مانو یا نہ مانو، یہ تو تمہارے دل کے اوپر کی کیفیت ہے کہ اتر جائے تو ٹھیک ہے. قرآن نصیحت ہے، اور قرآن نصیحت کہاں کہاں نہیں کرتا ہے. ارشاد فرمایا ہے کہ ہم پھر چونکہ میرا موضوع ہے توصیہ حق اور صبر، توصیہ حق اور صبر کا ایمان اور عمل صالح سے رشتہ ہے قرآن. اب میں جو آیتیں پڑھنے جا رہا ہوں یہ سورہ احقاف کی آیتیں ہیں میرے دوستو، اور سورہ احقاف قرآن مجید کا 46واں سورہ ہے، اسی کے فوراً بعد سورہ محمد ہے جس کی آیتیں میں پہلے پڑھ چکا ہوں پچھلی تقریروں میں. یہ سورہ احقاف ہے، 46واں سورہ ہے، اور اس کی 15ویں آیت ہے. ذرا صلوات پڑھ لیں تو میں اس کو ہم نے انسان کو وصیت کی. آپ کو وصیت کا حکم ہے، اللہ کی وصیت کر رہا ہے، مگر اللہ کی وصیت کا معلوم ہے مطلب کیا ہے؟ میرے ساتھ ہو بھائی، گھر میں مجھے بھی لگ رہی ہے، وہ بھی کہتا ہے جب آپ کو سننا میں. اللہ کی وصیت کا مطلب حکم ہے کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے. کیا ہے حکم؟ کوئی مذہب میں پڑے، مذہب توڑ دوں، چیلنج سے کہہ رہا ہوں، کوئی مذہب یہ نہیں کہتا جو قرآن کہتا ہے. ان کا تو عالم یہ ہے کہ اولڈ اسٹوریج میں لے جا کے ڈمپ کراتے ہیں اپنے ماں باپ کو، عزیز اور دوستوں، اور اس کے بعد پلٹ کے نہیں دیکھتے ہیں. کیسے کیسے خون کی آنکھوں روتے ہوئے میں نے دیکھا ہے ان بوڑھی عورتوں کو جو کہتی ہیں کہ کل تک ہم نے ان کے ڈائپر بدلے تھے، آج ان کا عالم یہ ہے کہ ہمیں پلٹ کے نہیں دیکھتے. یہ تو معجزہ ہے قرآن کا کہ قرآن ہم کو نصیحت کر رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، بتا رہا ہے، خبردار ہو جاؤ، تم اتنے بڑے ہو گئے، تمہاری ہڈیاں اتنی مضبوط ہو گئیں، تمہاری توانائی اتنی بڑھ گئی. جس نے تم کو توانائی دی ہے، جس نے ہڈیاں تمہاری مضبوط کی ہیں، جس نے تم کو طاقتور بنایا ہے، آج تم نے اس کو بے سہارا سمجھ کے چھوڑ دیا اور ڈمپ کر دیا لے جا کے. اللہ کہتا خبردار ہو جاؤ، میں تم کو حکم دے رہا ہوں، ووصینا الانسان، میں انسان کو حکم دے رہا ہوں. بے والدہ ہے احسان، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ کس کا حکم ہے؟ اب سوچو، اب غور کرو. ایمان یہی نہیں ہے کہ بس نماز پڑھ لی تو ایمان ہو گیا، روزہ رکھ لیا تو ایمان ہو گیا، حج کرائے تو ایمان ہو گیا، زکات نکال دی تو ایمان ہو گیا. یہ ہے ایمان. اور خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، تم نے عبیسہ قرنی کا نام سنا ہے نا، رسول اللہ کے صحابہ میں اس شخص پر صحابیت کی چھاپ نہیں ہے. پوری توجہ سے میری بات کو سننا، اس شخص پہ صحابیت کی چھاپ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ملنے کے لیے سرکار ختم مرتبت سے جب گئے ہیں تو سرکار سے ملاقات نہیں ہوئی اور واپس آ گئے. اب سوچو کہ حبیب اللہ کا اگر یہ کہے کہ مجھے اویس کی خوشبو آ رہی ہے کہ یہاں جو اویس ہو کے گیا، کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے حکم دیا تھا. اندازہ کر لینا، اگر ہم ہوتے تو کہتے حضور ہمیں تو آپ کی زیارت کرنا ہے، ماں کا حشر کچھ بھی ہو جائے، مگر حکم دیا تھا سرکار نے، کہا تھا ویس اگر تمہاری ماں نہیں چاہتی ہے کہ تم زیادہ وقت صرف کرو چونکہ تم اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہو، تو دیکھو ایسا کرنا کہ آ جاؤ ملاقات کے لیے، ماں سے اجازت لے کے آنا، اور جتنی دیر کی اجازت دے اتنی دیر رہ کر ملاقات کر کے چلے جانا. لیکن اویس جب آئے، چونکہ یہاں پر جو سسٹم آج کل ہے وہ سسٹم وہاں تو تھا نہیں، جب آئے تو سرکار موجود نہ تھے، اتنی دیر انتظار کیا جتنا حکم تھا، ماں کا بھی حکم تھا اور حاکم کا بھی حکم تھا، اور ملاقات کیے بغیر چلے گئے. یہ اویس قرنی کون ہے پتا ہے؟ رسول کے صحابہ ہونے کی چھاپ نہیں ہے، مگر علی کے صحابی ہونے کی چھاپ ہے. یہ اویس قرنی ہے جو رسول سے محبت کرتا تھا بغیر دیکھے، اور علی سے محبت کرتا تھا دیکھ کر، اس لیے کہ سجدے کرتے کرتے انتظار کرتا رہا کہ مجھے ایک آواز آنے والی ہے، مجھے حکم ہوا ہے ایک آواز آئے گی. اور وہ آواز آئی جب مولا صفین کی جنگ پہ جا رہے تھے، بس سجدہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا وضو کر کے، پوچھنے والوں نے پوچھا جو قریب بیٹھے تھے، ارے تم تو سجدے کی نیت سے گئے تھے، رات بھر سجدے میں رہو گے؟ کہا بس ہو چکا سجدہ. وہ آواز آ گئی ہے، بلانے والا بلا رہا ہے، دیکھا کیسے جاتے ہیں آواز پر، اور وہ چلے گئے اس آواز پر، اور مولا کے لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے اور معاویہ کے مقابل پر علی کے ساتھ شہید ہو گئے. اب بتاؤ اویس کو شہید کرنے والا معاویہ, عمار یاسر کو شہید کرنے والا معاویہ, عمار کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ باغی گروہ عمار تم کو قتل کرے گا, اور یہ کہا تھا عمار ساری دنیا ایک طرف چلی جائے مگر یاد رکھنا جدھر علی ہو ادھر جانا. یہ حدیث رسول ہے عمار کے لیے. عمار یاسر کو رسول اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ عمار اگر ساری دنیا مخالف ہو جائے علی کی مگر تم علی کے ساتھ رہنا. اب دیکھو یہ امام علی کو ایک فلم بنی ہے, اس کو دیکھو تمہیں دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ حقائق کیا ہے, اسلام کی صورتحال کیا ہوئی, اسلام کی گت کیا بنی, کیا ہوا سیاست میں. ارے آج تو سمجھ سکتے ہو نا, آج تو یہ سیاستدان جتنے ہیں ان کی سیاست سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ سیاست کتنی بری چیز ہے. اور مولا علی نے کہا اگر مجھے سیاست کرنا ہوتی تو کوئی سیاستدانوں میں سے باقی نہ رہتا مگر مجھے اسلام کا درد ہے. یہی ابو سفیان جو فتح مکہ کے وقت جزید کا دادا اور معاویہ کا باپ اسلام لے کر آیا تھا, یہ اسلام نہیں لایا تھا. علی سے پوچھو کہ علی کے دروازے پر خدا کی قسم علی کا احسان ہے کہ حکومتیں بچ گئیں. میں بڑی مداری سے عرض کر رہا ہوں, سارے عالم اسلام کو علی کا احسان ماننا چاہیے. ابو سفیان دروازے پہ علی کیا کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ بنی طیب کا آدمی خلیفہ بن گیا, حاکم بن گیا, یہ حق تو تمہارا تھا, تم کو آگے بڑھنا چاہیے تھا, تم بڑھ جاؤ آگے, میں پیادوں سواروں سے پھاڑ دوں گا. مولا نے کہا تیرے دل میں درد اسلام کا کب سے ہوگا. یہ کہ علی جو ہے اندر تک دیکھ لیتا ہے جہاں کے, کہا کہ تیرے دل میں درد اسلام کا قبضہ ہو گیا تو یہ احسان ہے, اور اس کے باوجود دیکھو کہ 50 سال میں ابو سفیان کی اولاد نے کیا کیا, معاویہ نے کیا کیا, یزید نے کیا کیا, اور صورتحال خدا کی قسم یہ قربانی عظمیٰ اگر نہ ہوتی تو آج اسلام کا حشر یہ نہ ہوتا. عزیز اور دوستو میں یہ نہیں چاہتا کہ تھک جاؤں اور اپنے بیان کو تمام کر دوں, ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھو.
اللہم صل علی محمد.
انسان کو یہ وصیت کی ہے, حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرے. آگے کیا کہا ہے, خدا کی قسم جو مشین بناتا ہے نا وہی جانتا ہے اس مشین کی حقیقت کیا ہے. اللہ نے کہا حملت امہ کرہن ووضعتہ کرہا, اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں بڑی تکلیف کے ساتھ رکھا, بڑے رنج کے ساتھ رکھا, اور اس کو پیدا بھی بڑی تکلیف اور رنج کے ساتھ کیا. اس میں ایک مجاز ہے اور ایک چھپا ہوا معنی ہے, دونوں بیان, ایک مجاز ہے اور ایک چھپا ہوا معنی ہے. ماں نے تکلیف اٹھا کر پیٹ میں رکھا, اور تکلیف اٹھا کر پیدائش ہوئی رنج کے ساتھ. جب حسین بن علی ماں کے پیٹ میں تھے تو بی بی نے سرکار سے آ کر کہا بابا یہ بچہ اندر میرے پیٹ میں آواز دیتا ہے ماں, میں بہت پیاسا ہوں. اندازہ ہوا یہ ماں میں بہت پیاسا ہوں. عزیز اور دوستوں ذرا اندازہ لگاؤ, زہرا پوچھتی ہے باپ سے اور اللہ کا رسول کہہ دیتا ہے بی بی سب سب معلوم ہو جائے گا, سب اللہ کی مشیت کیا ہے. عزیز اور دوستوں آپ اندازہ لگائیے, اس کے بعد یہ کہا حملت ہوں وہ حکم وہ بذات ہو کرہا, پیٹ میں رکھا تکلیف کے ساتھ, پیدا ہوا تکلیف کے ساتھ. وہ حمل ہوں وہ فساد ہوں سلاسون شہرا, اس کے پیدائش کے ایام یعنی پیٹ میں رہنے کے ایام اور اس کی دودھ بڑھائی کے ایام کتنے ہیں, 30 مہینے. دوسری آیت نے یہ وعدہ کیا کہ دودھ بڑھائی کے ایام کتنے ہیں, 2 سال 24 مہینے. امام حسین علیہ السلام کی ولادت کتنے مہینے میں ہوئی, 6 مہینے. سلاسون شہرا اور 30 ماہ کا عرصہ ہے کہ وہ پیٹ میں بھی رہا اور اس کی دودھ بڑھائی بھی ہوئی. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40, جب وہ جوانی کے حد کو پہنچ گیا اور جب وہ 40 برس کی عمر کو پہنچ گیا تو اس نے کیا کہا,
سنة. قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. صلوات الله عليه
وسلم.
اور جب یہ ٹائم پورا ہو گیا اور 40 برس کی اس کی عمر ہو گئی تو اس نے آواز دی کہ پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اور میرے ماں باپ تو نے مجھ پر جو احسان کیے ہیں میں ان احسان کا شکریہ ادا کروں. ہے کوئی عالم میں جو یہ کہے پروردگار کے حضور میں کہ پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما کہ جو احسان تو نے کیے ہیں مجھ پر اور میرے ماں باپ پر میں اس کا بدلہ اور شکریہ ادا کروں سوائے حسین ابن علی. اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ حسین ابن علی یعنی اس کا جو متن ہے اور اس کا جو مفہوم ہے وہ حسین ابن علی سے متعلق ہے. دوستو مفسرین نے لکھا ہے کہ سرکار سید الشہداء سے متعلق یہ آیت ہے اور اس پوری آیت پر ایک 1.5 گھنٹے کی مجلس ہے ہمارے پرانے مبلغ اعظم حضرت اسماعیل دیوبندی صاحب کی اور اللہ مقام ہو خدا غریب رحمت کرے. فرمایا انہوں نے کہ دیکھو یہ سبب تھا کہ میں نے دیکھا کہ حسین سے بہتر کوئی دروازہ نہیں ہے, حسین سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے, لہذا میں نے سارے دروازے چھوڑ دیے, حسین کے دروازے پر آ گیا. اس لیے وہ حسین کے دروازے پر آ گیا تھا. اندازہ لگایا آپ نے. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا انجام نیک ہو اور میرے لیے اور میری اولاد میں صلاح و تقویٰ پیدا فرما دے. بتاؤ حسین ابن علی کی اولاد میں صلاح و تقویٰ ملتا ہے؟ اب اگر ہم اس بات کی کوشش نہ کریں کہ ہم اپنی اصلاح کریں, عمل صالح کریں, متقی پرہیزگار بن جائیں, تو پھر اس دعا کے مستحق نہیں ہو سکتے جو فرمایا ہے سید الشہداء نے. یہ تو ان کی دعا ہی ہے جو تمہیں کھینچ لاتی ہے یہاں. ہر مشکل میں, ہر معاملے میں, ہر مسائل کے اندر کیسے بھی حالات ہوں تم یہاں آتے ہو, اس ذکر کو سنتے ہو, چونکہ وہ دعا ہے. اولاد کے لیے جب باپ اور ماں دعا کرتے ہیں تو دعا مستجاب ہو جاتی ہے. یہ حسین کی دعا ہے, کہا ہے میری اولاد کو صالح بھی بنا دے پروردگار اور توفیق دے کہ وہ نیکوکار ہو جائیں عزیز دوستو. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں یقیناً فرما برداروں میں سے ہوں. بس عزیز دوستو تو اس آیت نے ہمیں حکم دیا اس بات کے لیے جس کا ایک مجازی پہلو ہے اور ایک معنوی پہلو ہے. مجازی پہلو یہ تھا کہ آپ نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے حکم دیا ہے کہ ماں باپ کو ایسے ہی نہ چھوڑ دو, ان کے ساتھ احسان کرو, ان کے حقوق کو ادا کرو. ماں باپ کے حقوق بھی ہیں اور ماں باپ کے لیے اولاد کے بھی حقوق ہیں. ماں باپ کے حقوق یہ ہیں کہ ان کا احترام اور عزت ایسے ہی ہو کہ بس اللہ کے بعد اگر سجدہ کسی کو ہوتا تو وہ ماں باپ کو ہوتا. کیا کہا سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے, قضا ربک الا تعبد الا اياه وبال والدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا ترحمهما قل لهما قولا كريما واغفر لهما ذل بالرحمه نقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قران ہی پڑھ رہا ہوں. کوئی آیت قرآن مجید میں ایسی نہیں ہے جیسی یہ ہے. ایک ہی واحد آیت ہے جس کے اندر خدا کا حکم ہے, یعنی حکم ہے پروردگار عالم کا, ڈائریکٹ رولنگ ہے یہ کہ جس نے اس کی منافی کی گویا حکم کی حدوں میں چلا گیا. قضا رب کا, تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے, تمہارے رب کا یہ حکم ہے. خبردار اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. کبر جب وہ کبیر السن کو پہنچ جائیں, جب وہ بوڑھے ہو جائیں, احدہما ان میں سے ایک بھی اگر کبیر السنی کو پہنچ جائے, بوڑھا ہو جائے, تو خبردار ان کو جھلکنا مت, ان کو یہ نہ کہنا او یو شٹ اپ اور مین. ہمیں دکھائی دیتا ہے اور ہم سنتے ہیں دیر آر پیپل لائک دیٹ. اس لیے کہ تربیت میں کچھ مصیبت ہے, پرورش میں کچھ مصیبت ہے, نہیں غذا میں کچھ مصیبت ہے. حلال کھلاؤ تو کبھی یہ صورت حال پیدا ہو دے. سلوات پڑھنا تو میں اس کو ہوں. بلا تنہا ہونا, تھلکنا مت ان کو, اور اف نہ کرنا, اف نہ کرنا. قل لہما قولا کریما, اور ان کے ساتھ بڑے کریم لہجے میں بات کرنا اور پیش آنا,
اور یہی نہیں ہے, اس کے بعد بھی اللہ تو یہ بتا رہا ہے کیونکہ مشین اس کی بنائی ہوئی, وَفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, اپنے دونوں شانوں کو سکیڑ کے ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا, یہ ہے تعظیم اور ادب. ارے مسلمان تجھے شرم نہیں آئی, ماں باپ کے لیے اللہ حکم دیتا ہے کہ شانوں کو سکیڑ کے ماں باپ کے سامنے حاضر ہو جا, اور ماں باپ کو جس نے انسان بنایا وہ مرسل آدم ہے, اس کے لیے کہتا ہے اس کے سلام کے لیے کھڑا مت ہو. تو قرآن ہی پڑھ رہا ہوں, وَفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, کہ دونوں شانوں کو سکیڑ کے, ارے ماں باپ سے تو بہت بڑے ہیں سرکار ختم مرتبہ جنہوں نے انسان کو انسان بنایا ہے, وَفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِن رَحْمَتِهِ, اور پکار کر کہنا قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا, اے میرے پالنے والے پالنا تو تجھے تھا, کام تو تیرا تھا, رب تو تو ہے نا, یہ رب کا ٹائٹل دے دیا ماں باپ کو, اب اللہ سے پوچھو کہ خدا نہ خواستہ کفر تو نہیں ہو گیا. اللہ یہ کہہ رہا ہے رب ارحم ہما کما ربیانی صغیرا, پروردگار سے تم دعا کرو. کس نے دعا کا سلیقہ سکھایا, کس نے بتایا دعا کرنا, کس نے بتایا پکارنا؟ اے رسول اسے کہو رب ارحم ہما. اب دنیا کہتی ہے کہ ابو طالب ایسے تھے, ابو طالب ویسے تھے. میں پوچھتا ہوں دنیا سے رسول اللہ کی پرورش کی تھی ابو طالب نے؟ آپ پوچھو, یہ دیکھو کہ جب مرے تھے ابو طالب تو رسول اللہ نے کیا دیا تھا؟ آپ خاموش بیٹھے, آپ نے دیکھا نہیں, غور نہیں کیا, تاریخ کو پڑھو کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے تو رسول اللہ نے کیا کیا تھا. ارے سب کچھ چھوڑ دو, یہ تو تاریخ کے اندر موجود ہے کہ کہا پورا سال ہی غم مناؤ, پورا سال غم مناؤ. اگر اعوذ باللہ ابو طالب کافر ہوتے تو رسول اللہ غم منانے کے لیے کیوں کہتے ملت اور قوم سے؟ یہ تو بغض علی میں دنیا والوں نے کہا کہ باپ علی کے اعوذ باللہ کافر ہیں. تو دیکھیں اور غور کریں, یہ کیا کہا, وَفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِن رَحْمَتِهِ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا, یہ کہو کہ پالنے والے تیرا کام تھا پالنا, مگر ان کے اوپر ایسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے حق کا ربوبیت ادا کیا ہے. کما رب بیانی صغیرا, جیسے میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کی ہے, کام تو تیرا تھا. تو اب اگر جوانی آ گئی, اگر طاقت آ گئی, اگر اسٹرانگ ہو گئے, اگر ہڈیاں مضبوط ہو گئی اور ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی, تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دو. میرا وقت تقریباً تمام ہو گیا ہے, آج عاشور کی شب ہے. عزیز دوستو, یہی پیغام مجھے دینا تھا, ایک بہنوں کو پیغام دینا تھا, بھائیوں کو پیغام دینا تھا, اپنے بچوں کو پیغام دینا تھا. احترام کرو ماں باپ کا, عزت کرو ماں باپ کی, احسان کرو ان کے ساتھ. دیکھو تم کو اس قابل بنایا ہے, ماں کتنی رحمتیں کرتی ہے, صبح بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجتی ہے, ان کو ڈریس اپ کرتی ہے, ان کے لیے کھانا بناتی ہے, اتنا اس کا اہتمام کرتی ہے, ہر طرح سے ان کا خیال کرتی ہے, اور اس کے باوجود جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تو ماں کے جھڑک کہہ دیتا ہے تم اپنے کام سے کام رکھو, ہمیں اپنا کام ہے. عزیزو دوستو, اگر ہم نے صحیح تربیت نہیں کی اور ہم نے اگر صحیح میسج نہیں پہنچایا, اور یہی نہیں آئے کہ ماں باپ اگر زندہ ہے تو ایسا ہو, نہیں, ماں باپ اگر گزر جائے تب بھی ان کا قضا ہوتا رہے, ان کے لیے طلب مغفرت کرتے رہو, ان کے قضا نمازیں پڑھواتے رہو, قضا روزے رکھواتے رہو, حج کرواتے رہو, ان کے لیے صدقہ خیرات کرتے رہو, ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے رہو. بھولنے نہ پانا, جب تک بھولو گے نہیں اگلی تمہاری نسلیں بھی نہیں بھولیں گی تم کو. اور دوستو, بس ہو چکی گفتگو, حقیقت عمر یہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ ایمان اور عمل صالح لازم ہے, اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ توصیہ حق ہوتا رہے, توصیہ صبر ہوتا رہے. ہم بھی جانتے ہیں عزیز اور دوستو کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہی بچوں کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ نے خود کہا ہے, سورہ یاسین کو پڑھتے ہو اس میں تم پڑھو, ماں نام میں ہونا نقص ہو فل قلب, جب ہم عمر دیتے ہیں تو ان کو واپس اس نوعیت پہ پلٹا دیں گے. تو جب وہ اس نوعیت پلٹا دیتے ہیں تو بچوں کی سی ضدیں ہو جاتی. اس لیے اللہ کا جانتا ہے کہ وہ بھی ضد کرنے لگیں گے, بات تمہیں اچھی نہیں لگے گی, خراب معلوم ہوگی, ایون ہو سکتا ہے سینس لیس بات ہو جائے, کیونکہ ان کا حافظہ کمزور ہو جائے گا. خبردار کوئی صورت پیدا ہو جائے, مگر یہ خیال رکھنا کہ تم کو حافظہ دینے والے وہ ہیں, تمہارا دماغ بنانے والے وہ ہیں, تمہاری فکر کو ڈیولپ کرنے والے وہ ہیں. لہذا ایسا نہ ہونے پائے کہ ان کے احترام میں کمی آ جائے. اور یہ نہیں ہے کہ تمہارے ماں باپ اگر صرف مسلمان ہیں تو احترام کرو, نہیں, اگر مسلمان نہیں ہے تب بھی احترام کرو. ہاں بس اتنا نہ مانو کہ اگر وہ اللہ کی بندگی کرنے سے تمہیں روک دے تو نہ کرو, ورنہ احترام میں کوئی کمی نہ ہو. ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ ہو. بڑی ذمہ داری فرض کر رہا ہوں. تو اب اندازہ لگائیے آپ کہ ایسا مذہب ایسا دین کہیں اور دنیا میں ملے گا؟ خدا کی قسم یہ اتنا پیارا دین ہے. مگر ہائے مسلمانوں کی حالت کہ مسلمانوں میں اتنا گروہ پن ہو گیا اور اتنا تفرقہ پرداری ہو گئی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے گردنیں کاٹ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آج امام بارگاہ میں ہو رہا ہے, کل مسجد میں ہو رہا ہے, پرسوں میلاد النبی میں ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آپ کے سامنے ہے نا, میلاد النبی نشتر پاک میں بھی ہوا, مسجدوں میں بھی ہوا, امام بارگاہوں میں بھی ہوا, سب کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو بتاؤ آپ قاتل ہیں حق پر؟ ختم ہو گئی میری بات. آج کی تاریخ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ قاتل ہے حق پر یا مقتول ہے حق پر؟ اسی طرح سے پیچھے چلے جاؤ تو پتہ چل جائے گا کہ ہم قاتلان حسین پہ لعنت کیوں کرتے ہیں. لعنت قاتلان حسین پہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ قاتل حق پر نہیں ہے, مقتول حق پر ہے. دوستو بس یہی سبب ہے کہ یہ ادا خانے سجے ہوئے ہیں, یہ ماتم کدے بنے ہوئے ہیں. یہاں ماتم ہوتا ہے, کبھی زنجیر سے ہوتا ہے, کبھی ہاتھ سے ہوتا ہے, اور کبھی گریا ہوتا ہے, کبھی آنکھیں پرنم ہوتی ہیں, تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ جو کربلا والے تھے یہ حق والے تھے, اور جنہوں نے بربریت کے ساتھ ان پر ظلم کیا وہ ظلم والے تھے, قیامت تک ان پر لعنت ہوتی رہے گی. وقت نہیں ہے, میں یہ زیارت ناحیہ لے کر آیا تھا اور امام کا ایک مرثیہ ہے, خدا کی قسم آپ اس کو پڑھیں, امام وقت کا ایک مرثیہ ہے. فرماتے ہیں ارے سلام ہو میرا ان افراد پر, اس شخصیت پر میرا سلام ہو کہ جس کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش پر ایسے بھیڑیوں کی طرح سے گھوڑے دوڑا دیے گئے. سلام ہو اس کو جس کو زخم کے شربت کے پیالے پلائے گئے. سلام ہو اس پر کہ جس کو زخم دینے کے بعد بھی اس کے زخموں کے خون سے نہلا دیا گیا. سلام ہو اس پر جس کو دفن نہ کیا گیا. ارے پورا مرثیہ ہے اس زیارت الہیہ کے اندر ہمارے امام خون کے آنسو روتے ہیں. دوستو اللہ اللہ, آج تو حسین کے جمال کا ذکر ہے. اداکارے تیار ہونا, آمادہ ہو ماتم کرنے کے لیے, رونے کے لیے آمادہ ہو. آج حسین کے جوان کا ماتم ہے. علی تو سننا ذرا, علی اکبر جب پیدا ہوئے تو حسین ابن علی اکبر کو لے جا کے مسجد نبوی میں رکھا ہے اور یہ کہا اللہ یہ تیرے لیے ہے. علی تو سنو گے, بہن دیکھ رہی تھی, بہن دیکھ رہی تھی, آہستہ آہستہ چادر اٹھا کر بہن گئی اور علی اکبر کو لے آئی. اب علی اکبر کی پرورش کس نے کی ہے؟ زینب نے کروائی. ارے جب گھٹنی اور چلنے لگے علی اکبر تو تلوں کو زینب آنکھوں میں نکال کے, میرے ماں جائے کی نشانی ہے, میرے نانا کی نشانی ہے, نانا کی ہمجبی ہے, نانا کی شباہت ہے. یہ عالم تھا سب کے لیے. علی اکبر ایک محور تھے. اللہ اکبر, جیسے عباس ہمارے بنی ہاشم ہے ایسے علی اکبر کا وہ مقام ہے کہ ہم شبیہ پیغمبر ہیں. علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر ہیں. زینب نانا کو دیکھنا چاہے تو علی کو دیکھ لیں, علی اکبر کو دیکھ لیں. ارے کسی بد نصیب نے یہ سوال کر لیا سید سجاد سے کہ تمہارے باپ نے یہ تمہارا نام بھی علی رکھا, تمہارے دوسرے بھائی کا نام بھی علی رکھا, تمہارے تیسرے بھائی کا نام بھی علی رکھا. تو مولا واپس آ کے امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ سے ایک سوال کر لیا ہے, سوال تو مجھ سے کیا ہے مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ سوال اس نے کیوں کیا ہے کہ آپ اپنے سارے بیٹوں کا نام علی رکھتے ہیں. کہا اس سے جا کے کہے آؤ اللہ جتنے مجھے بیٹے دے گا سب پہ نام علی رکھوں گا تاکہ دنیا جان لے کہ علی ہی حق ہے. علی اور دوستو اللہ اکبر, آپ آمادہ ہیں مسائل کے لیے؟ آنکھوں میں اشک آ رہے ہیں. بس عزیزو علی اکبر جب چلنے لگے تو بہن نے کہا تھا بھیا جا رہے ہو نا, اب میرے پاس کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ میں جاؤں, مگر بھیا مجھے یاد کرتے رہنا, بھول نہ جانا, بھول نہ جانا. روایت پڑھی ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں پڑھی لیکن خدا با ذاکرین سے میں نے سنی ہے, روایت کی پڑھی ہے کہ جب مولا کا حکم آیا علی اکبر کے لیے کہ بیٹا علی اکبر ادا کہو, تو ایک مرتبہ علی اکبر کہنے لگے بابا آپ تو صاحب اعجاز ہیں نا, بابا آپ تو صاحب اعجاز ہیں. بابا مجھے یاد ہے کہ جب نانی ام سلمہ نے یہ کہا تھا کہ دیکھو ادھر نہ جاؤ تو آپ نے کہا تھا قضاء و قدر میں اور مشیت بھی یہی ہے, آپ دیکھنا چاہتی ہیں, اور آپ نے دو انگلیوں سے یہ اشارہ کر کے دکھا دیا تھا یہ کربلا کی زمین ہے, یہاں میں قتل کیا جاؤں گا, یہاں عباس قتل ہوگا, یہاں علی اکبر قتل ہوگا, یہاں قاسم کی لاش پامال ہوگی. ارے آپ تو صاحب اعجاز ہیں, آپ نے یہ دکھا دیا تھا. بابا میں دست ادب
گئی۔ عزیزوں اور دوستوں، بس خدا تمہیں نہ رلائے، تمہارے میرے محبت ہے۔ کل دعا کا دن نہیں ہے، میں دعا کرتا ہوں ماں کی گولیاں بھری رہے، تمہارے تمام تک کاروبار سمجھ رہے، ہر طرح سے تم اپنے آپ کو کھلو پھولو، بچوں کو پروان چڑھاؤ، تربیت صحیح رکھو، توفیق شامل حال رہے، ادا دارو بس اپنے بتاؤ نہیں ہے۔ ہاں یہ قافلہ تو دوسری محرم کو چلا تھا، صبح عاشور علی اکبر کی ادا سے ایک مرتبہ ایک ایسی گونج پیدا ہو گئی، شاید دشمنوں نے بھی سن لیا ہوگا رسول اللہ کی آواز۔ اس لیے ایسا ہوا کہ علی اکبر جب ادا دے رہے تھے تو ادھر علی اکبر نے ادا دی اور ادھر گر نے کہا اب تو میں نہیں رک سکتا، اب تو میں جا رہا ہوں۔ ارے شبیہ پیغمبر تو حسین کے ساتھ ہے، سیرت و صورت و کردار و افطار میں۔ عزیزوں اور دوستوں، ہاں وقت گزرتا چلا گیا، عباس نے کہا میں چلے جاؤں گا، علی اکبر تم نہیں جاؤ گے، میں غلام ہوں، تم شہزادے ہو، دیکھو گے یہ ہے کردار بابا عباس کا۔ اور محمد نے کہا ہم پہلے جائیں گے، قاسم نے کہا ہم پہلے جائیں گے، مگر میں کیا کروں، روایات یہ ملتی ہے کہ حسین ابن علی چاہتے تھے کہ سب سے پہلے جب بنی ہاشم کا وقت آئے تو اپنے لال کو سب سے پہلے بھیجیں۔ عزیزوں دوستوں، ایک مرتبہ ظہر کا ہنگام تمام ہو چکا اور حسین کے سارے اصحاب شہید ہو چکے، تو ایک مرتبہ آواز دی علی اکبر بیٹا خیمے میں لے کر آئے، اور لے کے آنے کے بعد نانا کی آبا بڑھائی علی اکبر، ناما کی دربار ہوائے لگی، اور اس کے بعد سر سے پیر تک علی اکبر کو دیکھا، یہ علی اکبر شبیہ پیغمبر ہے، 18 سال کا جوان، اور باپ کا عالم یہ ہے کہ اس عمر پر سر سے پیر تک دیکھ کے علی اکبر کو باہر لے آئے، کہا بیٹا علی اکبر جاؤ، تم کو تمہاری پھپھی نے پرورش کیا ہے نا، تم کو تمہاری ماں نے پالا ہے، دونوں نے مل کے پرورش کی ہے، جاؤ اور جا کے اجازت لے آؤ۔ عزیزوں دوستو، خیمے میں آئے علی اکبر، حمید ابن مسلم ناصل ہے، کہتا ہے میں نہیں بھولوں گا، میں نے نہیں دیکھا کوئی بھی شہزادہ ایسا ہو کہ خیمے سے نکلنا چاہتا ہو اور ایک مرتبہ بیویاں دامن تھام کے پیچھے چلا جاتا ہو، خیمے کا پردہ آ جاتا ہو، شہزادہ آگے آتا ہو، پھر پیچھے چلا جاتا ہو۔ ساری بیویاں یہ کہتی تھی علی اکبر نہ جاؤ، علی اکبر نہ جاؤ، پھپھی نے اجازت دے دی، پھپھی نے اجازت دے دی، ماں نے اجازت دے دی، کب تھی پھپھی نے اجازت، پھپھی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ ایک مرتبہ دانو ادب طے کر کے بیٹھ گئے، کہنے لگے پھپھی اماں آپ یہ بتائیے، آپ چاہتی ہیں نا کہ بابا بچائے، آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا ماں جایا بچائے؟ ارے پھپھی اماں ہو سکتا ہے میری قربانی سے آپ کا بھائی بچائے؟ پھپھی اماں اجازت دے دیجیے، علی اکبر باہر آئے، حسین ابن علی نے آواز دی تقدم و ندی، تقدم و ندی، بیٹا آگے بڑھو، آگے بڑھے علی اکبر، گھوڑے کو حسین ابن علی نے سوار کیا، ہاتھوں کو بلند کہنے لگے پروردگار گواہ رہنا میں اس قوم میں جفاکار کی طرف بھیجتا ہوں، سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی کا مشابہ ہے، جب میں چاہتا تھا اپنے نانا کی زیارت کرنا علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ یہ کہہ کر پلٹ کے کہا عمر کوئی کارنامہ انجام دے کے آتا ہے، اتنی شدت تو آپ سے کہا بابا آلہ دار، بابا بہت پیاسا ہوں، بابا بہت پیاسا ہوں۔ حسین نے کہا اپنی زبان میرے منہ میں کہنے لگے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ ہے بابا۔ حسین نے کہا بیٹا جاؤ سب کرو، تمہارا دادا وہاں پہ کوثر پہ تم کو سیراب کریں گے۔ یہ کہہ کے گھوڑے سے گرے ہیں تو یہ آواز نہیں دی، بابا مدد کیجیے، کہتے ہیں معلوم ہے بوڑھا باپ ابراہیم کربلا اسماعیل کربلا کی لاش پہ نہائے۔ کہتے ہیں بابا میرا آخری سلام پور ہو، آخری سلام پور ہو۔ اللہ اللہ، زینب دیکھ رہی تھی حسین کی طرف، ایک مرتبہ دیکھا حسین سمت شکر میں چلے گئے۔ زینب نے کہا خدا خیر کرے، دیکھا بھائی کمر پکڑے ہوئے میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ پڑھتے ہوئے گئے اس منزل تک، آواز دیتے جاتے تھے عین علی عین علی، معلوم نہیں بابا کو مدد کے لیے پکار رہے تھے یا بیٹے کو آواز دے رہے تھے۔ قریب پہنچ گئے، آواز دی الیا الیا، بابا میں یہاں ہوں نزدیک آ جاؤ۔ بس قریب پہنچ گئے، منظر دیکھا تو دیکھا ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہے علی اکبر کے۔ پوچھا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا بابا کچھ نہیں، بس یہی ہے، بار بار آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے کوئی علی اکبر کہتے ہو، ان کے پردے کا خیال ہے، میری ماں بہنوں کے پردے کا خیال ہے۔ ارے یہ ملائنہ خیمے میں لگ رہا ہے علی۔ دور دوستو ایسے عالم نے حسین بن علی دیکھا، چہرے کا درد رنگ ہونا شروع ہوا۔ پوچھا علی کیا بات ہے بیٹا؟ کہا بابا کچھ نہیں، تکلیف کا احساس حسین بن علی نے کیا، دیکھا ہاتھ رکھا ہوا سینے پہ، پرچی کا پھل چوک چکا ہے۔ علی سکو میں بس یہ